ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام
بیٹا بیٹھ جاؤ بعد میں کر لینا ضروری ہے تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں ڈاکٹر عمر سے مشورہ کر لیں یا دکھانا ہے دکھائیں کیا یہاں ڈاکٹر کو دکھا دیں ٹھیک ہے تھوڑی دیر آج ابھی جب چلے گئے آج نہیں شاید آج چھٹی کی ہے ہم نے
میرے عزیزو دوستو سامعین و سامعات حاضرین و حاضرات اللہ تعالیٰ نے محض اپنی فضل سے اپنی رحمت سے توفیق بخشی کہ 15 برس کم و بیش اپنے اپنے وقت کے بڑے کامل ترین ہمارے گمان کے مطابق بزرگوں سے وابستگی عطا فرمائی ان کی صحبت عطا فرمائی ان کی خدمت عطا فرمائی ان کی محبت ہمیں عطا فرمائی یعنی انہوں نے ہم سے محبت کی اس کے فیضان سے ہم نے ان سے محبت کی یہ محض فضل الہی ہے اور اب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے گمان اقرب الیقین کے مطابق اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی اللہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص تعلق نصیب فرمایا ایک تو تعلق ہوتا ہے ایک خاص تعلق ہوتا ہے ایک تعلق برائے نام ہوتا ہے یہاں جی فلاں بزرگ سے بیٹھتے ہیں فلاں صاحب سے تعلق ہے ایک تعلق مضبوط ہوتا ہے اطلاع اور اتباع اور انقیاد اور اعتماد کا کہ اپنے ہر حال کی اطلاع اپنے ہر فعل کی قول کی نگرانی بڑے بڑے بزرگوں نے جب کی ہو تو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتنی مدت اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی تو اتنے عرصہ اب کم و بیش تو 15 سے اوپر یا 18 برس کے قریب ہو گئے الحمدللہ اس پوری مدت میں ہم نے جو سبق اتنے بڑے بڑے بزرگوں سے سیکھا جو بڑے بڑے علماء کے پیر تھے ساری دنیا کے علماء جگہ جگہ سے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پاس ہمارے حضرت کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے اور فیض اٹھاتے تھے. تو کیا علماء کیا عوام کیا خواص سبھی کو اللہ تعالی نے توفیق بخشی. تو اتنے عرصہ جو اللہ تعالی کی توفیق سے ہم ایسے بزرگوں سے وابستہ رہے تو ایک ہی سبق سیکھا ہم نے جو ساری عبادات کا خلاصہ ہے اور اللہ تعالی کی رضا کامل کا واحد راستہ ہے واحد. اور قرآن پاک اور حدیث مبارک سے مدلل ہے اور ہر ارشاد میرے مرشدین کا قرآن و حدیث سے مستنبط ہے, چاہے وہ شعر ہو چاہے وہ نثر ہو کوئی نصیحت ہو حتیٰ کہ کوئی مزاح بھی ہو وہ مزاح بھی قرآن و حدیث سے مستنبط اور شرعی حدود کے دائرے میں. تو ایک ہی سبق جو ہم نے سیکھا اپنے مرشدین سے وہ یہی جو آیت سب سے پہلے میں نے تلاوت کی جس کو میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بندگی کا خدائی منشور, خدائی منشور ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو ایمان تو تم لے آئے. دو جز ہیں ولایت کے اور اللہ کی ولایت یعنی دوستی حاصل کرنا فرض عین ہے ہر مسلمان کو. تو اس فرض عین کی تکمیل کے لیے دو جز ہیں, ایک جز ہے ایمان اور الحمدللہ اللہ تعالی نے بلا استحقاق اپنے فضل سے ہمیں بن مانگے ایمان عطا فرما دیا, گویا جنت کا ٹکٹ مفت میں عطا فرما دیا. اب آپ آگے آ جاؤ جتنی دور بیٹھنے کو ہے, راستے میں بیٹھنے کو منع کیا. تو ایک جز تو الحمدللہ ہم کو حاصل ہے ولایت کا, ایک جز کہ ایمان اللہ تعالی نے ہم کو عطا فرما دیا اور یہ ایمان وہ دولت ہے کہ اس پر خاتمہ ہو جائے ہمارا تو اگرچہ خدا نہ خواستہ توبہ کیے بغیر مر بھی گئے گناہوں میں مبتلا رہے لیکن کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل کر جنت میں داخلہ نصیب ہو ہی جائے گا. اور ایک اللہ تعالی کی رحمت کا جو ہے وہ نظارہ دیکھا جائے گا اس وقت جب اللہ تعالی کی رحمت کو جوش آئے گا اور جہنم سے پکڑ پکڑ کر جن کے بارے میں فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ ان کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ بھی ہے ان کو ان لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ تعالی جہنم سے نکلوا کے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. وہ رحمت جوش میں جب آئے گی تو یہ پھر نظارہ بکھلایا جائے گا اور یہ نظارہ رحمت بھی ہوگا انشاءاللہ. حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کیسے غلط ہو سکتا ہے, یقیناً ہوگا کہ ایک وہ بھی طبقہ ہوگا گناہگاروں کا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے ہاں فلاں فلاں گناہ کیا تھا تم نے, بے شک اللہ آپ سے کیا چھپ سکتا ہے کیا تھا. ایسی رحمت جوش میں آئے گی کہ ان کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور لے جاؤ ان کو جنت. تو بندہ یہ سب دیکھ کر پھر کہے گا کہ اللہ میاں میرا فلاں فلاں گناہ بھی تو تھا فلاں گناہ بھی کیا تھا. جب وہ انعامات دیکھے گا اللہ کی رحمت کو جوش میں دیکھے گا تو پھر تو کہاں قابو میں رہے گا کہ اللہ میں نے فلاں بھی گناہ کیا تھا فلاں بھی گناہ کیا تھا. تو یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا کہ دیکھو بندے کا یہ حال ہے, اب اللہ کو یاد دلا رہے اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا, کیونکہ دیکھ رہا ہے کہ گناہوں کے بدلے انعامات مل رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بے فکر ہو جائیں, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈرتے رہے توبہ کرتے رہے معافی مانگتے رہے پھر گرتے رہے پھر معافی مانگتے رہے پھر گرتے رہے پھر معافی مانگتے رہے. یعنی معافی مانگنا جو ہے وہ ان کا آخری عمل ہمیشہ رہا کہ گناہ تو ہو گیا لیکن اللہ سے رو رہے ہیں زاری کر رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دیجئے کہاں جائیں. تو یہ معاملہ تو ایمان والوں کا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک درجہ ہے لیکن دنیا کے معاملے میں ہم کبھی نچلے درجے پر اطمینان نہیں کرتے. آج اگر 10,000 کی تنخواہ ہے تو کل چاہتے ہیں کہ 20 ہو جائے، جب 20 پہ ملنے لگتا ہے تو چاہتے ہیں 30 ہو جائے، حتیٰ کہ آج 5-5, 6-6 لاکھ روپے یومیہ کی کمائی، 10 لاکھ روپے یومیہ کی کمائی والا بھی یہ تمنا کرتا ہے کہ میری 20 لاکھ ہو جائے کمائی، اور اسی طرح ایک فیکٹری والا چاہتا ہے کہ میری 2 لگ جائیں، 2 والا چاہتا ہے 3 لگ جائیں. اسی طرح سے دنیا کے ہر شعبے میں جو ہے آدمی ترقی کا خواہاں رہتا ہے، ایک حالت پہ اطمینان نہیں. تو دین میں بھی یہی کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ جو طبقہ ہے گناہگاروں کو بخشیں گے اللہ تعالیٰ، تو یہ ہم اس میں شامل بھی ہوں گے کہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ ابھی یہی نہیں پتا کہ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہوگا کہ نہیں. بعضوں کا خاتمہ شیطان نے اچک لیا، ایمان اچک لیا مرنے سے پہلے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اس کے لیے محنت اور جد و جہد اور کوشش ہر مومن کا فرض عین ہے. اللہ کو راضی رکھنا، اللہ کو، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت حاصل کرنا، اللہ کی اللہ تعالیٰ کو عبادت کے ذریعے راضی رکھنا، جستجو رکھنا کہ کہیں ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اس جستجو پر انعام ولایت ہے، اس مجاہدے پر انعام ولایت ہے. یہی تقویٰ ہے کہ دل کی خواہشات کا کچلا کر دیں ہم. دل کی خواہشات کچھ نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سب کچھ ہے. اپنی ہر خواہش کو اللہ کی مرضی پر فنا کر دے کے نام کر دینے کا نام بھی تقویٰ ہے. اور گر پڑے تو پھر معافی مانگے، رو رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں اللہ سے. تو یہ عاشقوں کی شان ہے کہ کرتے بھی رہتے ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں. وجلت قلوبہم، ان کی شان ہے کہ ان کے دل ہر وقت لرزتے رہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت مبارکہ کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جو جن کے قلوب لرزتے رہتے ہیں؟ کیا یہ چوری بھی کرتے ہیں، ڈاکے بھی ڈالتے ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ نیکیاں کرتے ہیں اور اپنی نیکیوں کے بارے میں بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں قبول ہے کہ نہیں. یہ شان ہونی چاہیے بندگی کی، عاشقوں کی شان یہ ہونی چاہیے، کرتے بھی رہیں اور ڈرتے بھی رہیں، معلوم نہیں ہمارا کیا حال ہوگا قیامت. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ غم دل کو لگا رہتا ہے، نہ جانے اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. یہ غم مجھے کھائے جا رہا ہے، اور کوئی غم نہیں ہے، دنیا کا غم نہیں ہے کہ مال کم ہو گیا، اولاد نہیں ہے، یا فلاں نقصان ہو گیا، فیکٹری نہیں ہے، اور تھانہ بھون میں اکیلے بیٹھے ہیں. ایسے بھی دن گزرے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ پہ کہ کوئی نہیں ہے، بیان کا وقت ہو گیا، سامنے بیٹھ گئے کتاب لے کے یا اپنا بیان شروع کر دیا، خالی بیٹھے بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ عمل تو ہمارا اللہ کے لیے، ہمارا کام دکان کھولنا، گاہک کو بھیجنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. ہم نے اپنا کام کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ مجمع لگا نہیں لگا، کوئی آیا کہ کوئی نہیں آیا. لہذا اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے مجدد، 1500 تصانیف لکھنے والے فرماتے ہیں کہ ایک غم لگا ہوا ہے جو دل کو کھائے جا رہا ہے کہ نہ جانے اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. یہ ہے مومن کی شان، اللہ کی عظمت کے آگے ہر وقت وہ لرزاں و ترساں رہتے ہیں، اور اپنے اعمال کو انتہائی حقیر سمجھتے ہیں. یہ نہیں کہ رات بھر جاگ لیے تو بہت تیر مار لیا، یا عمرے پہ عمرہ کر لیا ہے بہت تیر مار لیا، طواف پہ طواف کر لیے، دل میں زوم پیدا ہو جانا کہ ہم نے کچھ کر لیا، بھائی ہم کوئی چیز ہو گئے. بس یہ تباہی کا دن ہے، جس دن سمجھ لیا کہ ہم کچھ ہو گئے، ہم نے کچھ ذخیرہ کر لیا، وہ خوشی تو رکھے، امید بھی رکھے کہ اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ کام کر لیا بھائی، لیکن ساتھ میں ڈرتا بھی رہے. ہمارے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پول پوری رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے، فرماتے ہیں کہ بھائی نہ اتنا کرو کہ ڈرنا چھوڑ دو، اور نہ اتنا ڈرو کہ کرنا چھوڑ دو. کیا بات ہے، بزرگوں کی باتوں میں مختصر سے الفاظ ہوتے ہیں، کتنی بڑی نصیحت ہے کہ نہ اتنا کرو کہ ڈرنا چھوڑ دو، یعنی اس قدر اپنے اوپر بھروسہ ہو جائے کہ ہم تو ضرور ہی بخشے جائیں گے، ضرور ہی ہمارے اعمال قبول ہیں، ہم نے یہ فلاں نیک کام کیا، فلاں صدقہ خیرات کیا، فلاں کی مدد کر ڈالی، یہ کیا وہ کیا، دل کے اندر ایک ذخیرہ سا جمع ہو گیا کہ بھائی ہم کچھ ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے. بس میرے عزیزوں، وہ تباہی کا دن ہے. کرتے رہو اور ڈرتے رہو. یہ عاشقوں کی شان ہے, یہ بندگی ہے, یہ عبدیت ہے. اور جو آدمی ناز کرنے میں آ جائے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا, تو بھائی اس کی مثال ایسی ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک منیاری والا بیٹھا ہوا تھا, چوڑی شیشے کی چوڑیاں جو بیچتے ہیں ان کو منیار کہتے ہیں. منیاری کا کام تھا پوٹلے کے اندر شیشے کی چوڑیاں تھیں. دیہاتیوں کے عام طور پہ یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ لاٹھی لکڑی لے کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, لکڑی لیے پھرتے ہیں. تو ایسے ہی ایک دیہاتی آیا اور اس نے پوٹلی پہ ایک لکڑی ماری اور کہا کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا کہ بھائی ایک لاٹھی اور مار دے تو بس کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے ہمارے اعمال کی عبادات کی اللہ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں. یعنی نماز بہت بڑی عبادت ہے, عمرہ بہت بڑی عبادت ہے, طواف بڑی عبادت ہے, تلاوت بڑی بڑی عبادتیں ہیں. یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو جن سے انسان سرفراز ہو جائے, بڑی نعمت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ رد کر دیں, فی نکال دیں, بتاؤ نماز پڑھی تھی لیکن اس میں خیالات کیا آ رہے تھے, کیا خیالات پکا رہے تھے, دھیان کدھر تھا, کبھی داڑھی کھجلا رہے تھے, کبھی دامن کو ٹھیک کر رہے تھے, کبھی آگے پیچھے جھول رہے تھے, کبھی کچھ کر رہے تھے. یہ نماز ہوتی ہے ہمارے لائق ہے نماز؟ نہ بھائی نہ, ہے نا. تو یہ ڈرتے رہنا چاہیے. تو بہرحال ایک جز ہمارے پاس ایمان کا الحمدللہ. تو اب اس کی قدر کرنی ہے کہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں. یا ایہا الذین آمنو, ایمان والوں سے خطاب ہے. اب ایمان تو تم لے آئے, دوسرا کام کیا کرو کہ تقوی اختیار کرو, ہے نا. تو تقوی اختیار کرنے کے بعد ولایت کامل ہو جاتی ہے اور اللہ کی دوستی گاڑی ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن پاک میں کیا بات ارشاد فرمائی, یہ کہ والعاقبۃ للمتقین, انجام ہم نے متقین کے ہاتھ میں دے دیا ہے. واہ واہ کیا بات ہے, کیا شان ہے متقین کی, کیا شان ہے تقویٰ کی, کہ جو اللہ کو راضی رکھتے ہیں اللہ کے مقبولین میں ان کا شمار ہو جاتا ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے, کسی نے حال پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے. کہا کہ اس کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی سے ساری کائنات چل رہی ہے. کہا کیسی بات, آپ یہ کفر کہہ رہے ہیں, آپ کی مرضی سے. کہا یہ تو اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے. کہا کہ بھائی بات تو سنو, بات یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے, اس لیے جو میری مرضی وہی اللہ کی بھی مرضی ہے, جو اللہ کی مرضی وہی میری مرضی, لہذا یہ ساری کائنات میری مرضی سے چل رہی ہے. بزرگوں کی باتیں حکمت کی ہوتی ہیں, بعض نادان لوگ ان پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. جیسے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے کچھ آواز سے پکار رہے تھے, کہا کہ نہ تو میرا بندہ, نہ میں تیرا بندہ, نہ تو میرا خدا, پھر میں تیرا کہنا کیوں مانوں. یہ جملے کہہ رہے تھے کہ نہ تو میرا خدا, نہ میں تیرا بندہ, پھر میں تیرا کہنا کیوں مانوں. تو ایک نادان سے آدمی جا رہا تھا, اس نے کہا یہ تو آپ کافر ہو گئے, کیسی بات آپ کر رہے ہیں. کہا کہ بھائی سمجھو تو صحیح بات کو, مجھ سے پوچھ تو لو. آج کل ہم لوگ بس قیاس کر لیتے ہیں, کسی کا ذرا سا عیب دیکھ لیا, کوئی کمزوری دیکھ لی, بس اس کے دل میں اس کے لیے بدگمانی پیدا ہو گئی کہ یہ کافر ہو گیا, یہ فلانا ہے, یہ صحیح نہیں ہے, غلط ہے, یہ ہے وہ ہے. بھائی اس سے پوچھو تو صحیح, کس مجبوری کے تحت آپ نے کام کیا. پوچھنے کی بھی کیا ضرورت ہے, ہمارا کام دوسروں کے عیب دیکھنا نہیں ہے, ہمارا کام تو اپنے عیوب کو دیکھنا ہے. اپنے عیوب پہ تو ہماری نظر جاتی نہیں اور دوسروں کے عیبوں کو چن چن کر ہم پکڑتے رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے عیبوں سے بے خبر رہتے ہیں اور اپنے عیبوں کو پالتے رہتے ہیں, اور مہلک امراض کی طرح یہ عیب بھی پلتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ پھر اتنا زبردست نقصان اور خسارہ ہو جائے. تو کہا کہ بھائی پہلے مجھ سے پوچھ لو کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, کس سے کہہ رہا ہوں. کہا اچھا بتائیے. کہا کہ یہ تو میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں کہ نہ تو میرا خدا, نہ میں تیرا بندہ, پھر میں تیرا کہنا کیوں مانوں. نفس میرا خدا نہیں ہے, میں نفس کا بندہ نہیں ہوں, میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اپنا علاج کر رہا ہوں, اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ نہ میں تیرا بندہ, نہ تو میرا خدا, میرا تو اللہ مالک اللہ ہے, میں تو اس کا بندہ ہوں, اس کی مرضی پہ چلوں گا, میں تیرا کہنا کیوں مانوں, یہ کہہ رہا ہوں میں. تو کبھی علماء نے بزرگوں کو, اولیاء اللہ کو کسی ایسی بات میں مبتلا دیکھو تو اپنی نادانی کی وجہ سے ان پر الزامات مت لگاؤ. حال مولانا رومی فرماتے ہیں, متہم کم کن بدزدی شاہ, شاہوں پر چوری کا الزام مت لگاؤ, خبردار. متہم کم کن یعنی تہمت مت لگاؤ, متہم مانے تہمت مت لگاؤ. متہم کم کن بدزدی شاہ, کہ شاہ کو کبھی دیکھا ہے بادشاہ کو آلو چراتے ٹھیلے پہ سے؟ کبھی بادشاہ آلو چرائے گا؟ بھائی وہ اتنا بڑا ہے, اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے, وہ آلو کیوں چرائے گا؟ ہاں آج کل کا کوئی ہو تو چرانا تو بڑے بڑے رقمیں چراتے ہیں، بڑے بڑے وہ کام کرتے ہیں، آلو تو نہیں چراتے دیکھا. تو بھائی شاہ کے اوپر یہ الزام مت لگاؤ گھٹیا کہ یہ چور ہیں فلانا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. متہم کم کن بدزدی شاہ را، عیب کم گو بندے اللہ را، کہ بندہ اللہ کے بندوں پر، اولیاء اللہ پر تم عیب کا الزام مت لگاؤ کہ آپ میں یہ عیب ہے یا ان میں یہ عیب ہے، ہے نا. کم کم معنی فارسی کے اندر بالکل نہیں کے ہوتے ہیں. فرمایا کہ ان پر عیب مت لگاؤ، تو یہ تم ان کو نہیں پہچانتے، یہ تمہارے جیسے کرگسی پروں سے نہیں اڑتے. شیطان دل میں بدگمانی ڈالتا ہے کہ انہوں نے ایسا کر دیا، بتائیے یہ اللہ والے ہیں کوئی، انہوں نے ایسا کر دیا ایسے کر دیا، تو بدگمانی دل میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ والوں سے دور ہو جائیں. کسی طرح ان کے دل میں خرابی ڈال دو تاکہ اللہ والوں سے دور ہو جائیں، اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کو تقویٰ حاصل نہ ہو، اللہ کی رضا حاصل نہ ہو، جہنمی ہو جائیں کسی طرح. شیطان کی تو منشا ہی ہے، اور نفس اس کا جو ہے وہ چیلا ہے، ہے نا. تو یہ اولیاء اللہ کے متعلق ہم لوگ قیاس ایسا کر لیتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے. تو بہرحال ایک جز ہمارے پاس ایمان کا ہے اور دوسرا جز تقویٰ ہے، اس سے ہماری ولایت جو فرض عین ہے ہر مسلمان پر وہ اس کی تکمیل ہو جائے گی. اور اس کا طریقہ آگے بتلا دیا، کونوا مع الصادقین، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، اگر تم چاہتے ہو تم صاحب نسبت ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، تو تم صاحب نسبت لوگوں کے پاس، صدیقین لوگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس رہو، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ہے نا. کہ جو جن کی جان پہچان اللہ سے ہے ان کے ساتھ تم رہو، تمہیں بھی جان پہچان ہو جائے گی، معرفت ہو جائے گی اللہ کی. جن جو لوگ اہل محبت ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کے پاس رہو تو تم بھی اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. بس یہ طریقہ ہے کہ ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بارہا فرماتے رہتے تھے کہ ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے. آم ملتا ہے آم والے سے، دودھ ملتا ہے دودھ والے سے، امرود ملتا ہے امرود والے سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے، تو بھائی اللہ ملے گا اللہ والے سے. تو اللہ والوں کے پاس رہو، یہ خدائی منشور ہے. اللہ نے یہ طریقہ ہمارے ولایت کے لیے پسند فرمایا ہے کہ بھائی ہر چیز اس کے والے سے ہم دیں گے. ہاں اگر چور ڈاکو بننا ہے خدا نخواستہ تو چور ڈاکوؤں کے گروپ میں چلے جاؤ، وہ تھوڑے دن میں تمہیں سب فنکاری سکھا دیں گے، جیب کیسے کاٹنے سب سکھا دیں گے. اسی طرح تمہیں اگر سیاست دان بننا ہے تو سیاست دانوں کے بھائی جا کے ان کے خوش آمدید کرو، ان کے چیلے بنو، سیاستیں سیکھ جاؤ گے، جھوٹ بولنا سیکھ جاؤ گے، مکرو فریب سیکھ جاؤ گے، کسی پر اعتبار نہ کرنا سیکھ جاؤ گے، سارے کام تم وہاں سیکھ جاؤ گے. سگریٹ پینے کی تمہیں عادت ڈالنی ہے تو سگریٹ والوں کے پاس بیٹھ جاؤ، خود بخود سگریٹ. اسی طرح مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر بچہ گھوڑے کا پیدا ہوتا ہے کتنی کمزور ٹانگیں ہوتی ہیں، کھڑا بھی نہیں ہو پاتا وہ، اب کیا طریقہ ہے اس کو کہ دوڑانا ہے. بھائی گھوڑے تو ہے ہی دوڑنے کے لیے، پالا بھی اسی لیے ہے اور نسل بھی اسی لیے رکھی ہے، فارم بھی اسی لیے بنایا ہے کہ گھوڑے دوڑیں. تو یہ بچہ پیدا ہوا یہ تو کھڑا ہی نہیں ہو رہا، تو چلے گا اور دوڑے گا کیا؟ تو اس کو کیا ڈنڈے مار کے اٹھایا جاتا ہے؟ نہیں بھائی، اس کو انہیں گھوڑوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، پھر وہ خود ہی اس کے اندر چلنے کی اور دوڑنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ان کے ساتھ وہ بھی دوڑنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اللہ والے جو ہیں اللہ کی طرف گویا دوڑ رہے ہیں، ان کی پرواز ہے اللہ کی طرف بہت اونچی. تو کیا کرو کہ ان کے ہاتھ پیر پکڑ لو، تو جس پرواز پر یہ ہوں گے تو بھائی وہ آپ کو اسی جگہ لے کے اڑیں گے. جہاز ہم تو خود یہاں سے مدینہ شریف اڑ کے نہیں جا سکتے، مکہ شریف اڑ کے نہیں جا سکتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ اڑتا ہے، اڑنے کی صلاحیت ہے اس میں، اس صلاحیت والے کے پاس ہم چلے گئے، جہاز میں بیٹھ گئے تو اس نے ہمیں اڑا دیا. ایسے ہی اللہ والے اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم کے طواف کرتے رہتے ہیں، ان کی روح جسم سے وہ زمین پر ہوتے ہیں لیکن روح سے اللہ کے ساتھ بالکل مضبوطی کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اپنے کرگسی پروں سے اگر تم اڑنا چاہو گے، یہ گر کرکسی پر اس لیے فرمایا کہ اس میں گد کی خاصیت یہ ہے کہ گد مردہ لاشوں کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے، گندگی کو کھاتا ہے، غلاظت کو کھاتا ہے، تو اس کے پر کسی کام کے نہیں ہے، ہے نا. پر تو وہ ہیں جو شاہ تک پہنچا دیں، شاہباز کے پر ہیں، جو شاہبازی کرتا ہے وہ مردہ خوری نہیں کرتا. تو ایسے شاہ کے پروں کے ساتھ تم اڑو گے تو بس تمہارا بھی کام بن جائے گا. بلا محنت کے تم ان کے ساتھ بس رہو, اتنا کام کرنا ہے کہ تم ان کے ساتھ رہو, خود ہی سارے کام تم اللہ کی محبت کے, اللہ کی رضا کے تم خود ہی سیکھ جاؤ گے. تو بہرحال جہاں سے شروع ہوئی تھی بات, فرماتے مولانا رومی, گربینی کرو فر قرب را, ہاں جی فبینی بعد عظیم ای شرب را, تم اللہ والوں کے ساتھ رہو, اگر تم اللہ کے قرب کا ایک نظارہ ایک جھلک دیکھ لوگے تو یہ ساری دنیا ساری کائنات اس کی دولتیں اس کے حسین اس کی لیلائیں اس کے لذات اس کے قرب میں بریانیاں اور اس کے بھلوں کی لذات ساری کی ساری تمہیں مردہ خوری نظر آئے گی, کرگسی چیز نظر آئے گی, کرگس کی غذا نظر آئے گی. پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کس کے پیچھے دوڑ رہے تھے, ہاں, اور کس چیز کو تم چھوڑ رہے تھے, تمہارا رخ کہاں تھا اور پیٹھ تمہاری کس کی طرف تھی, کس دولت کی طرف تم نے پیٹھ کر رکھی تھی. ہاں تو فرمایا کہ اگر تمہیں ذرا بھی اللہ کے قرب کا ایک لذت کا ذرہ تم چکھ لو تو تمہاری ساری کائنات آج مردار نظر آئے گی, مردار. تم اس پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرو گے, جس کے لیے آج تم صبح سے رات تک محنت کرتے ہو, گدوں کی طرح چلے چلے جا رہے ہو, نہ نماز کی ہوش ہے, نہ ذکر و اذکار کی ہوش ہے, نہ تلاوت کی ہوش ہے, نہ گناہوں کو چھوڑنے کی فکر ہے اور نہ ہی اس کی اصلاح کی فکر ہے, تو تمہیں کل پتہ چل جائے گا اگر اللہ تمہیں ایک ذرہ اس کی لذت چکھا دیں تو ساری کائنات تم کو مردہ خوری نظر آئے گی. بہرحال یہ سب مضمون اس تمہید کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ تقوی اختیار کرنا یہ ہر شہر مسلمان پر فرض عین ہے اور اس سے ولایت کی تکمیل ہوتی ہے. اور میرے مرشد رحمت اللہ علیہ سے ہم نے ہمیشہ یہ سبق سیکھا کہ گناہوں کو چھوڑنا وہ زبردست عبادت ہے کہ ساری ساری رات جاگنے سے اور سارا سارا دن صدقہ و خیرات اور نفلی عبادت کرنے سے کہیں زیادہ افضل ہے, کہیں زیادہ افضل. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے اور تکیہ زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے اور عصائے آہ اس بے دست و پا کے واسطے. جسم ضعیف ہے, نوافل کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا, تلاوت زیادہ کر نہیں سکتا, صدقہ و خیرات کہاں کرے, مال نہیں ہے کیسے صدقہ و خیرات کرے, نہیں کر سکتا, آل اولاد میں بھی ہے, سب کچھ ہے, سارے مسائل بھی ہیں, پیٹ بھی لگا ہے, کمانا بھی ہے, کہانا بھی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, اب فرصت بھی نہیں ہے اور جسم میں طاقت نہیں ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے, دل میں حسرت ایک ہے, تو ایک آہ بھرتا ہے یہ, تو یہ ایک آہ جو ہے یہ اس کی وہ آسا ہے جو اس آہ کو زمین سے لے کر چلتی ہے اور اس کو آسمان عرش اعظم تک ملا دیتی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, بڑی بڑی عبادتیں اس آہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جو ایک حسرت بھرتا ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کیا, اپنا دل توڑ دیا, اپنی خواہش کو ہم نے کچل دیا, تو ایک گویا ایک دل سے آہ نکلی, یہ آہ اس کو زمین سے لے کر عرش اعظم سے ملاقات کرا دیتی ہے. تو میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ہمیشہ یہ ایک ہی مضمون بیان فرمایا. میں ابھی دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے, مجھے بھی کبھی کبھی یہ خیال ہوتا تھا کہ ہمارے بزرگ حضرات نے فضائل پر زیادہ زور نہیں دیا کہ بھئی فلاں عبادت کرو اتنا ثواب فلاں, یہ سب اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, اور اس کی لالچی رہنا اس کی حریص رہنا بھی حدیث پاک میں آیا ہے, قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ جنت کی حرص کرو لالچ کرو, لیکن سب سے اعلیٰ مقصد جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے, اللہ کو راضی کرنا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانا, اور گناہ سے بچنے میں جو تکلیف اور مشقت آئے اس کو خوشی خوشی برداشت کرنا. خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے, سبحان اللہ کیا بات ہے اس مصرے کے اندر, خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے. ہم نے یہ نہ سوچا کہ ہماری خوشیوں کا خون ہو رہا ہے, بلکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا مالک اس سے خوش ہو رہا ہے. بس اب ہمیں ساری دنیا ساری کائنات بھی اس کے بدلے میں مل جائے کہ ادھر اللہ خوش ہو رہا ہے, لیکن آج تھوڑا سا ناخوش کر کے اس پوری کائنات کو آپ لے لیجئے, سورج چاند ستارے آپ کے ہاتھ میں, ان کی دولتیں سونا چاندی اور مال و دولت سب آپ کے ہاتھ میں, اور لیلائے کائنات آپ کے ہاتھ میں آپ کے قدموں میں, سب آپ لے لیجئے, بس تھوڑا سا اپنے مالک کو ناراض کر دیجئے, تھوڑا سا وہ ناخوش ہو جائیں گے, تو یہ بات ان کو برداشت نہیں ہے, سو جان دے دیں گے لیکن اپنے مالک کو یہ ناراض نہیں کریں گے. خطا ہو جانا اور بات ہے, لیکن جان کر یہ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے ناخوش نہیں کریں گے. تو خوشی کو آگ لگا دی, خوشی خوشی ہم نے, ارے مالک کی خوشی مل رہی ہے, اس کے آگے ہمیں اپنی خوشی بھی منظور نہیں, ساری کائنات کی خوشی منظور نہیں, ہمیں اپنے مالک کی خوشی منظور ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بس یہ چیز حاصل ہو جانا, اسی کو میرے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتق المحارم تکن اعبد الناس, کہ تم تقوی اختیار کر لو, گناہوں کو چھوڑنے کی مشق کر لو, گناہوں کو چھوڑ کر اپنے دل کو تم قابو میں کر لو, کچل دو تم اپنی خواہشات کو, پھر تو دیکھو تم اعبد الناس ہو. اعبد الناس کیا خطاب مل رہا ہے, اعبد الناس. نہ تہجد گزار کو یہ خطاب ملا دیکھیے, نہ ہی تلاوت کرنے والے کو یہ خطاب ملا, نہ ہی یہ عہدہ جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرنے والے کو ملا, نہ ہی یہ عہدہ عمرے اور کثرت سے نوافل پڑھنے والوں کو ملا. یہ عہدہ کس کو مل رہا ہے, یہ شان کس کی ہے, یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کی عزت والا عزت کس بات سے مل رہی ہے, اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تقوی پر یہ انعام مل رہا ہے, گناہوں کو چھوڑنے پر اور توبہ و استغفار کرنے پر. عابد الناس سب سے زیادہ عبادت گزار کا خطاب مل رہا ہے. اب بتائیے, تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے, اور بہت سخت ضرورت ہے اس بات کی اس دور کے اندر, کہ ہم لوگوں کے اندر ایک روش چل پڑی ہے, اگرچہ وہ اچھی بات ہے کہ نوافل کا اہتمام, اور خصوصاً ان راتوں کے اندر جو فضیلت کی راتیں ہیں, شب قدر ہے, شب برأت ہے, ہم نے بتا دیا گزشتہ مجالس کے اندر, بتاتے بھی رہتے ہیں, ہمارے حضرت نے فرمایا کہ معراج کی رات جو ہے وہ اول تو اس کی تاریخ کا کوئی تعین نہیں ہے کہ کس رات معراج ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, دوسری بات یہ کہ اگر تعین ہو بھی جائے تو اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگ کر عبادت کرنا کوئی سنت کوئی ثابت نہیں ہے, آپ تو ویسے بھی معراج پر تھے, ہے نا. تو ایسی باتوں کو سے ہمیں اعراض کرنا چاہیے, دین کو سیکھنا چاہیے بزرگوں سے کہ ہم کیا کیا چیز دین ہے, کیا چیز غیر دین ہے, اور کیا چیز دین میں بدعت ہے, نئی چیزیں ہیں جس سے ہم جہنم کی طرف چلے جا رہے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ان راتوں کے اندر جاگنا کوئی فرض واجب یا سنت موقعہ نہیں ہے, تو فضیلت کی بات ہے, مستحبات ہیں, تو کیا تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے, کرنا بھی چاہیے, نہیں کیا تو اس کو ہم بری نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ آج کی رات پڑا سو رہا ہے, کیا بات ہے بھائی, یہ تو مانگنے کی رات ہے, کمانے کی رات ہے, یہ دیکھو ان کو سو رہے پڑے, دل میں حقارت آ گئی, بس دوستو تباہی تباہی ہے, کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا تباہی تباہی ہے, تکبر کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. تو پھر کیا ہم کسی کو حقیر سمجھیں, اپنے کو اچھا سمجھیں, ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی, دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہم ان مستحبات کو اہتمام کے ساتھ کرنے والے ہیں کہ بھائی اس رات میں خوب اہتمام ہے, صاف ستھرے کپڑے پہنے, خوشبو لگائے, جلدی نماز کو پہنچ بھی گئے, تکبیر اولا سے نماز بھی پڑھ لی, اور کچھ ذکر اذکار کر لیا, کچھ تلاوت, دو ڈھائی بجے تک جاگ لیے, پوری رات جاگ لیے, ایک گھنٹہ جاگ لیے, پوری رات جاگنا بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے بھائی, تھوڑی دیر اللہ کو یاد کر لیا تلاوت سے, ذکر و اذکار سے, اور نوافل سے, اور دعاؤں سے, تو یہ کافی ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں تو یہ سب چیزیں جو ہے کر لی, جہاں ہم ان مستحبات کی رعایت کرتے ہیں کہ جن کو نہ کرنے کو یا جن کو کرنے کو اب ضروری سمجھا جانے لگا ہے, نمازیں نہیں پڑھ رہے, جماعت سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں, بے نمازی بھی ہیں, لیکن اس رات ضرور اللہ تعالی توفیق دے دیتے ہیں کہ چلو بھائی سارے سال نہ یاد کیا, اس سال یاد کر لیا, کچھ تو کر لیا بھائی, چلو یہ بھی غنیمت ہے. لیکن بھائی سوچنے کی بات ہے کہ جو اہم چیزیں ہیں, فرائض ہیں, واجبات ہیں, جن کے نہ کرنے پر زبردست گناہ ہے اور جہنم کی وعید ہے, ان کو تو کیا نہیں, اور مستحبات کو ہم اتنے اہتمام, اتنی اس کو اہمیت دے رہے ہیں کہ جو فرض و واجب بھی نہیں ہے, تو یہ راستہ غلط ہے. جس چیز کا جو درجہ ہو اس کو وہیں رکھنا چاہیے. بھائی ملازم ہے صفائی والا, اس کو صفائی کا درجہ دیا جاتا ہے کہ صفائی والا آدمی ہے, بھائی وہ کوئی پیون ہوتا ہے اس کو پیون کا درجہ دیا جاتا ہے, کوئی اسسٹنٹ ہوتا ہے پی اے ہوتا ہے اس کو پی اے کا درجہ دیا جاتا ہے, یہ تو نہیں کہ وہ باس کی کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے باس, تو یہ تو نہیں ہوتا, ہر چیز اس کے درجے پہ ہے. اسی لیے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے جو طریقے سکھلائے ہیں اور ان کو جس درجے میں رکھا ہے اس درجے میں ہمیں رکھنا چاہیے. تو یہی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ تقوی اختیار کرنا تو فرض عین ہے, اس کے اہتمام کی اتنی فکر نہیں ہے, ہیں خوشگپیاں بھی چل رہی ہیں، ہو ہا بھی چل رہی ہے، بازاروں میں کھانے بھی چل رہے ہیں، قبرستانوں میں ٹریفک جام بھی ہو رہے ہیں، پھر بھی قبرستان جانا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زندگی بھر میں ایک مرتبہ قبرستان جانا اس رات کو ثابت ہے، بس زندگی بھر میں ایک دفعہ. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تمام ہمارے بزرگوں نے سکھلایا ہے کہ جس چیز کو جس درجے میں رکھا جائے اس کو اسی درجے سے اس رکھو، اس کو گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اس رات میں زندگی بھر جانا ثابت ہے تو آپ ایک مرتبہ آپ قبرستان آپ کی اتباع میں ہوا ہو، لیکن شرط اس میں بھی یہ ہے کہ وہاں گناہوں کا ماحول نہ ہو، پٹاخے بازیاں نہ ہو، چراغاں نہ ہو، عورت مرد کا اختلاط نہ ہو اور ایک دوسرے کی اذیت کا سبب ہم نہ بنیں. اب دیکھیں سینکڑوں گاڑیاں قبرستان کے راستے میں ہیں، ہے نا، اور ہر سال اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، وہ بھی ضروری نہیں. اور ٹریفک جام پڑا ہے، لوگ پریشان ہیں، ساری رات صرف قبرستان کے میں جانے اور آنے میں خرچ کر دیتے ہیں. تو نہ نوافل پڑھی، نہ تلاوت کری، نہ دعائیں کری، نہ روئے گڑ گڑائے اللہ سے قبرستان جانے آنے میں. راستے میں جو ہے وہ فاسٹ فوڈ بھی ہے تو لسی بھی ہے تو فلانا بھی ہے دماغ بھی لو بھائی، ایک پکنک بھی ہو گئی، نام ہو گیا کہ شب برت میں جاگے تھے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اب واپس آئے دیکھا کہ فجر میں ابھی آدھا پونا گھنٹہ ہے، لاؤ ذرا کمر ٹکا لیتے ہیں، اور ایسا سوئے کہ 12-1 بجے اٹھ رہے ہیں، فجر کی نماز بھی قضا، جماعت بھی گئی. تو یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ فرائض واجبات اور سنت موقعہ جو سب سے اہم چیزیں ہیں ان کے آگے ہم نے ان سے کم درجے کی چیز کو فرائض واجبات کا درجہ دے دیا، یہ غلط ہے. اہم تو وہ بھی ہیں، کوئی عبادت معمولی نہیں ہے، معلوم نہیں کون سی نے کی، اللہ کے یہاں ہمارے کام آ جائے، لیکن بھائی جو چیز ہے اس کو اس کے درجے میں رکھو، اس سے پڑھاؤ نہیں، اس سے گھٹاؤ نہیں. مستحب کو مستحب سمجھو، سنت کو سنت سمجھو، سنت موقعہ کو سنت موقعہ کی جگہ رکھو، واجب کو واجب کی جگہ، فرض کو فرض کی جگہ، تب تو بات بنے گی. ورنہ بھائی کوئی راستہ اللہ کے یہاں قبول نہیں جو سنت کے خلاف ہو. اور سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ کا یہ تقویٰ ہے. تو معلوم ہوا کہ گناہوں سے تو اجتناب نہیں، غیبت بھی چل رہی ہے، اور جو ہے جھوٹ اور تانے اور جو ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا اور دوسروں سے حسد کرنا اور تکبر کرنا اور نمازوں کی پرواہ نہ کرنا اور مختلف گناہوں میں مبتلا رہنا، مثلا بدنگاہی میں مبتلا رہنا، موبائلوں سے پرہیز نہ کرنا، ضرورت شدیدہ میں جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کر لیا، ٹھیک ہے بھائی جائز ہے، لیکن اس کا غلط استعمال کرنا کتنا زبردست گناہ ہے، ہم بتاتے رہتے ہیں اس کی خرابیاں اور اس کی وعیدیں کہ آنکھوں کا زنا ہے اور لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لعنت کی بد دعا فرمائی. تو ان چیزوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے، اور ان راتوں میں جاگنے کو اتنا ضروری سمجھ لیا ہے کہ وہ تقویٰ سے بھی کہیں زیادہ اس کا درجہ کر دیا ہے. تو یہ راستہ بھائی یہ اللہ کی رضا کی طرف نہیں جاتا، یہ کہیں اور ہی چلا جاتا ہے. ہر چیز کو اس کے درجے میں رکھیں. اب آخری بات یہ ہے کہ بھائی شب برات سے متعلق جو ہے کیا فضیلت ہے کیا نہیں. تو اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، باتیں ہمارے حضرت نے فرمائی بھی ہیں اس میں واعظ میں، تو یہ سب باتیں اور سند یافتہ ہیں. اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس کی مزید تحقیق میں یہ لکھا ہے کہ 10 روایات ہیں اس رات کی فضیلت کی، اور کچھ اگر اس میں ضعیف ہیں بھی تو بھی جو ہے جب 10 روایات جمع ہو جاتی ہیں ایک جیسی تو پھر وہ مضبوط چیز ہو جاتی ہے. تو لہذا اس رات میں جاگنا باعث اجر و ثواب ہے، بڑا اجر و ثواب ہے، مگر پوری رات جاگنا ضروری نہیں، اپنی ہمت کے مطابق تھوڑا عمل بھی اللہ کے ہاں تھوڑا عمل قبول ہو جائے بہت بڑا ہے، اور بہت بڑا عمل اگر خدا نخواستہ قبول نہ ہو تو اس کی کچھ بھی یعنی خیریت ہی نہیں بندے کی اگر قبول نہ ہو، پکڑ نہ ہو جائے. تو تھوڑا سا جاگ لیے، اس میں نوافل پڑھ لے، تھوڑی سی تلاوت کر لے، کچھ ذکر اذکار کر لے، اور دعا کر لے اللہ تعالیٰ سے، اپنے لیے بھی دعا کرے، والدین کے لیے بھی کرے، اولاد کے لیے بھی کرے، اور تمام مسلمین و مسلمات جو بنی آدم سے گزر چکے، بنی آدم سے لے کر اور قیامت تک کے آنے والے مسلمان، ان کے لیے ہر بھلائی کو مانگ لے، بے حساب مغفرت کو مانگ لے، رزق مانگ لے. اس رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوح محفوظ سے سال بھر کے احکامات اتارتے ہیں فرشتوں کے گویا سپرد، جیسے ایک آدمی آفس جاتا ہے اس کو ایک ورک شیٹ دی جاتی ہے، آج آپ نے یہ کام کرنا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو بھائی، تھنگس ٹو ڈو تو وہ ہے نا، لیکن اس کے کچھ خاص نام بھی ہوتا ہے، اسائنمنٹ. اچھا چلو جو بھی ہے وہ دیتے ہیں کہ بھائی آج آپ کے ذمہ یہ کام ہے. تو اس طرح سال بھر کے احکامات فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں. جو چیز مقدر اللہ نے کر دی، شروع ہی میں مقدر ہو گئی، تقدیر تو وہی ہے، لیکن سال بھر کے احکامات کو اس میں سے نکال کر ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اس کو آج اٹھانا ہے اور فلاں بچہ پیدا ہوگا فلاں مرے گا فلاں اور اس کا رزق اتنا ہے سب وہ فرشتوں کو احکامات اس رات میں دے دیے جاتے ہیں تو آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقدیر تو مقدر ہو چکی ہے اب ہم مانگ کے کیا کریں دعا مانگ کے کیا کریں تو بھائی دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے سوئے قضا حسن قضا میں بدل جاتی ہے مولانا رومی کا یہ مضمون ہمارے حضرت کیا شاندار فرماتے رہتے تھے کہ اللہ قضا بھی آپ کی محکوم ہے کوئی چیز آپ کے اوپر تو ہے ہی نہیں سب آپ کے قدموں میں ہے تو آپ نے جو قانون بنایا وہ بھی آپ کا بنایا ہوا ہے آپ اس کے محکوم نہیں آپ تو حاکم ہیں تو آپ اس کو بدل سکتے ہیں تو میری سوئے قضا یعنی برے خاتمے کو آپ حسن قضا سے بدل دیجئے تو یہ کام ہو جاتے ہیں خفیہ مانگنے سے بہت کام ہو جاتے ہیں بری تقدیر اچھی تقدیر میں بدل جاتی ہے تو یہ دعاؤں کا اہتمام کریں اور جو ہے بھائی اگلے دن کا جو روزہ ہے اچھا بتا دیا کہ یہ فرض واجب نہیں ہے ایک آدمی نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اب اس میں ہمت نہیں ہے بیچارہ تھکا ہارا ہے جس کے حلال میں سارا دن تھک گیا ہے یا اور کسی کام میں تھک گیا ہے تو اب بیچارے میں ہمت نہیں ہے وہ حسرت لیے سو گیا کہ کاش میں بھی اٹھتا عبادت کرتا لیکن فجر کے اہتمام سے اس نے پھر جماعت سے نماز بھی پڑھ لی حدیث پاک میں ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا سبحان اللہ اور تقوی کی بھی نیت کر لے کہ اللہ سو جاؤں گا تو گناہوں سے بچوں گا تو یہ بھی اس کے اندر خود بخود تقوی سے جو ہے وہ رہ رہا ہے کیا بات ہے اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی کیسی کریمی ہے کہ بغیر کیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا کچھ عطا فرما دیتے ہیں تو کرنے پر کیا عطا فرمائیں ہے نا تو بھائی بس یہ بات ہے اگلے دن کا روزہ جو ہے اس کے بارے میں کوئی مستند مضبوط روایت علماء نے نہیں بتلائی ہے اور کوئی رکھ لے تو اس کو برا بھی نہ جانے اور کوئی رکھنا چاہے تو رکھ بھی لے ثواب ہے لیکن اس میں بعض علماء نے اس کو سنت اور مستحب کہنا بھی درست نہیں لکھا ہے کہ یہ اس کو سنت بھی نہیں کہہ سکتے مستحب بھی نہیں کہہ سکتے بہرحال جو رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے اور جو نہیں رکھے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے تقوی کامل نصیب فرمائے اپنی رضا کامل نصیب فرمائے اللہ تعالی میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرمائے اور ان کے درجات قرب بے انتہا ساعتاً فساعتاً متزائداً متبارکاً درجات قرب بے انتہا عطا فرماتے رہیں ہماری اس مجلس کو اللہ قبول فرما لے اور اپنے فضل سے ہم سے راضی ہو جائے بس وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Thank you.